السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا قرآن مجید کا مطلوب انسان. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی، ابتدائی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن مجید نے انسان کو کامیابی اور کامرانی عطا کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں وہ کس کس پہلو سے دی ہیں، رویے کے لحاظ سے کیا پہلو ہیں، مراسم عبودیت کیا ہوتا ہے، ان پہ ابتدائی گفتگو ہوئی تھی. لیکن چونکہ بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا احاطہ اس پروگرام میں نہیں ہو پایا تھا، تو اسی وجہ سے آج اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں قرآن مجید ہی کا مطلوب انسان، اس کے رویے کیا ہوں گے، چونکہ وہ سوسائٹی میں رہتا ہے تو سوسائٹی میں اس کے آداب کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے معاملہ کرے گا، سوسائٹی کے مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں وہ کیسے انوالو ہوگا. ان تمام باتوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہاں پر کچھ شرکا موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے. میں آپ تمام حضرات اور خواتین کا بہت شکر گزار ہوں آپ یہاں پر پروگرام میں تشریف لائے. جاوید صاحب، پہلا سوال یہاں پر یہ ہے، ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، مجھے یاد ہے کہ ہم نے بات کی تھی، آپ نے استکبار کی بات کی تھی کہ تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر دو رویے ہیں، ایک رویہ ہے انانیت اور ایک رویہ ہے خودی. خودی کی بڑی تحسین کی گئی ہے اور خودی کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے. خودی اور انانیت میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے، شاید کوئی ایک باریک سی لائن ہے. میں بہت زیادہ خودی کا کلیم کرتا ہوں تو شاید میں انانیت کے اندر چلا جاتا ہوں، یا انانیت سے نکل آتا ہوں تو میں خودی کی طرف ہوتا ہوں. تو یہ ذرا ڈیفرینشیٹ کیسے کریں، اس کو ذرا بتائیے گا.
اس میں جو لفظ آپ خودی بول رہے ہیں، ایک تو اس کا لغوی مفہوم ہے، وہ تو کبھی بھی اچھا نہیں رہا. ایک اس کا فلسفیانہ مفہوم ہے، اس کو علامہ اقبال نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے فلسفے میں ایک خاص مفہوم دے دیا. تو اگر تو آپ اس کے حوالے سے کوئی تضاد محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے یہ اصطلاح کس طرح بنائی ہے، وہ اس کو کہاں سے دیکھتے ہیں، وہ
خودی کو کر بلند اتنا،
ہاں وہ ایک الگ بحث ہے ان کے ہاں. یہ ان کی اپنی قراردادہ اصطلاح ہے، یعنی وہ خودی کو اس کے لغوی مفہوم میں استعمال نہیں کر رہے. ان کو اپنا فلسفہ، اپنا فکر بیان کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے اس لفظ کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو کچھ ایسے مفاہیم دے دیے جو اس کے لغوی مفہوم سے برتر مفاہیم تھے. تو اس کو علامہ اقبال کی مصطلحات میں سے سمجھنا چاہیے،
ٹھیک ہے،
اس کو آپ عام معنی میں نہ لیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ استکبار کیا ہے، یعنی میرا اپنی خودی اور اپنی انانیت کی پرستش کرنا کیا ہے، اب علامہ اقبال کی اصطلاح سے نکل جائیں تھوڑی دیر،
چلیں خود اعتمادی کہہ لیں. خود اعتمادی اور انانیت کا فرق،
خود اعتمادی بالکل ایک الگ چیز ہے. خود اعتمادی کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے بحثیت انسان اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میرے لیے کچھ مواقع پیدا کیے ہیں، میرے لیے کچھ امکانات رکھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے آگے اقدامات کرتا ہوں. کیونکہ جو میرا دائرہ اختیار متعین کیا گیا ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور وہ میری صلاحیتوں کی نشو و نما کا بھی ہے. تو اس میں خود اعتمادی ہے. خود اعتمادی تو ایک ناگزیر ضرورت ہے. اگر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے وجود کی نفی کر رہے ہیں. خود اعتمادی آپ کے انسانی شعور سے پیدا ہوتی ہے. تکبر انسان سے اوپر اٹھنے کا نام ہے. یعنی اگر آپ اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں تو کس پہ اعتماد رکھتے ہیں؟ یعنی ان صلاحیتوں پہ اعتماد رکھتے ہیں، اپنے پروردگار کی عنایتوں پہ اعتماد رکھتے ہیں، جو آپ کو انسانی شعور دیا گیا اس پہ اعتماد رکھتے ہیں. یہ اعتماد اگر آپ پہ نہ رہے تو پھر تو آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. چنانچہ استکبار کے بارے میں آپ دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک مکالمہ کیا ہے کسی نے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، وہ بہت واضح کر دیتا ہے. یعنی پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کا لباس بہت اچھا ہو، اس کا جوتا بہت اچھا ہو، وہ اپنی جمالیاتی احساس کی تسکین کے لیے بہت سی چیزوں کی خواہش کرتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
اس کے گھر میں اچھا صوفہ ہو، اس کے گھر میں کارپٹ بچھا ہوا ہو، قالین بچھا ہوا ہو، کوئی تزئین کی چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ انسان کی بعض اوقات خواہش بنتی ہیں. یعنی ایک دائرے میں، ظاہر ہے کہ اس کے بھی کچھ حدود ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجبال، یہ تکبر نہیں ہے. تو اللہ خود
تحسین فرمائی،
اللہ خود جمیل ہے, اللہ خود حسین ہے, اللہ خود بہت خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو جمال کو پسند کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ پھر تکبر ہے کیا؟ یعنی عام طور پر تو یہی خیال ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا تکبر دو چیزوں کا نام ہے, بتر الحق و غمت الناس. یعنی آپ کے سامنے ایک حق آیا اور آپ اس کے مقابلے میں اکڑ گئے, اس کو قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا. اور غمت الناس, آپ نے دوسروں کو حقیر کر دانا, تو تکبر اس چیز کا نام ہے. نہ یہ خودی کا نام ہے اقبال کے مفہوم میں, نہ یہ خود اعتمادی کا نام ہے, نہ یہ خود شناسی کا نام ہے, یہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے. استکبار بطر الحق اور غمت الناس, آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں اور آپ کسی حق کو محض اس لیے قبول نہ کریں کہ وہ آپ کے مقابل میں آ گیا ہے, آپ کے مقابل میں, آپ کی شخصیت کے مقابل میں, آپ کے بزرگوں کے مقابل میں, آپ کے تعصبات کے مقابل میں, آپ کے مفادات کے مقابل میں, وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہے اس کے لیے, یا اپنا مفاد چھوڑنا ہے, یا اپنا تعصب چھوڑنا ہے, یا اپنی شان چھوڑنی ہے, یا اپنا وقار چھوڑنا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ ہے وہ جگہ جہاں سے استکبار پیدا ہوتا ہے. تو تکبر اس چیز کا نام ہے, اس کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. تکبر اس کا ہرگز نام نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر ایک اعتماد رکھتے ہیں, آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھتے ہیں. وہ اعتماد انسانی سطح پہ ہونا چاہیے, وہ خدائی سطح پر ہوگا تو اس کو بھی حضور نے واضح کر دیا. بڑا ہونا, بڑے ہونے کا احساس ہونا, بڑائی کا اظہار کرنا, تو فرمایا کہ یہ پروردگار کی رضا ہے, یہ چادر اسی کو اچھی لگتی ہے, اسی کو پہننی چاہیے. یہ ہم عاجز بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ چادر پہنے.
جاوید صاحب, اصل میں یہ جو رویہ ہے نا, جیسے میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ جو ٹخنے سے نیچے جو ہے وہ آپ کے پیجامہ یا شلوار اگر ہو, تو اس کے بارے میں کوئی حدیثیں موجود ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل استکبار کی نشانی ہے. یعنی اگر ایک شخص ہے جس کے اس میں استکبار نہیں ہے اور اس کا یہاں پر پیجامہ ہو جاتا ہے اس طرح سے, تو اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتی. تو کسی کا یہ سوچنا کہ میرے اندر استکبار نہیں ہے, تو وہ بجائے تو خود یہ سوچنا ہی ایک استکبار ہے. یہ اس کو ذرا واضح کیجئے گا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی استکبار نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہی تو استکبار ہے.
نہیں نہیں, یہ تو حدود سے تجاوز ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ استکبار میرے اندر کی ایک کیفیت ہے, اس کیفیت کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جب یہ پیدا ہوتا ہے میں اس وقت بھی جانتا ہوں, جب یہ اظہار میں آتا ہے میں اس وقت بھی جانتا ہوں. اور یہ آپ باہر سے کیسے جانیں گے؟ باہر سے اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ نے لباس کی مثال دی ہے, بعض معاشروں میں ایسے لباس اختیار کر لیے جاتے ہیں جو میرے اس باطن کی علامت بن جاتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ اسبال اس کو کہا جاتا ہے, وہ اصل میں انسان کے اس باطنی رویے کی علامت بن گیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو, بڑی سختی برتی اس میں. کیونکہ جو اوباش لوگ تھے, بڑے لیڈر تھے, رہنما تھے, ان کے ہاں جو ان کی شان ہے, ان کا وقار ہے, اس کا اظہار اس کے ذریعے سے ہوتا تھا.
ٹھیک ہے,
ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو بادشاہ لوگ ہیں تو وہ اپنی شان کا اظہار اسی طرح کی چیزوں سے کرتے ہیں.
ایسے ہی ہوتا ہے,
بعض علامتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض موقعوں کے اوپر, آپ تو ٹیلی ویژن پر دکھا دیتے ہیں کہ شادیاں ہو رہی ہیں, بیاہ ہو رہی ہیں, تو کس طرح کے لباس ہیں جو پہن کے جاتے ہیں, کتنے لوگ ان کو پیچھے سے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی چیز جو تھی
تو الٹ ہے, بلکہ شان کا اظہار کرنے کے لیے ٹخنوں سے اوپر آپ کی شلوار ہوتی ہے.
پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ عربوں کے ہاں یہ اسبال جس کو کہا جاتا ہے, یعنی متکبرانہ طریقے سے کسی چیز کو لٹکا لینا, یہ شملے میں بھی ہے, یعنی جو امامہ باندھا جاتا ہے. یہ کرتے میں بھی ہوتا ہے, یعنی اس طرح کا قمیص آپ نے پہن لیا, یہ آپ کی اظہار میں بھی ہوتا ہے, آپ کی تہمت میں بھی ہوتا ہے. تو اگر کسی معاشرے میں کوئی چیز استکبار کی علامت بن گئی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے, جیسے یہ آپ کی پتلون ہے, پاجامہ ہے, ہماری شلوار ہے, اس میں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, ٹھیک جی.
سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان جو ہے وہ, اس کے اندر حیا بہت ایلیمنٹ ہے, بہت بڑا, جس سے عفت و عصمت پیدا ہوتی ہے. تو اس کے فروغ کے لیے مسلم معاشرے میں خاندان کی کیا ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جائے؟
تمام جتنی اقدار ہیں, حیا بھی ایک قدر ہے.
جی,
حیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے اظہار میں ایک شریفانہ جھجک محسوس کرتا ہے. یعنی حیا ہمارے ہاں صرف جنسی معاملات یا خواتین کے ذیل میں استعمال ہوتا ہے, جبکہ عربی زبان میں حیا ایک بڑی جامع تعبیر ہے. میں جب کسی بزرگ کے سامنے جاتا ہوں یا میں کسی اپنے بڑے کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں یا میں کسی استاد کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں تو اس میں میرے اندر ایک خاص طرح کی جھجک ہوتی ہے کہ کہیں کوئی لفظ ان کی شان کے خلاف نہ نکل جائے, میں کوئی بے احترامی کا رویہ اختیار نہ کروں, میرے ہاں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے, یا میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس کے آداب کا لحاظ کرتا ہوں. تو یہ سب اصل میں حیا ہی کا ظہور ہے. اسی طرح کا معاملہ جنسی اعضاء کے افشا میں ہوتا ہے, اسی طرح کا معاملہ عورتوں اور مردوں کے باہمی اختلاط میں ہوتا ہے. تو گویا حیا ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے جو میرے پورے وجود میں شرافت پیدا کرتی ہے, تہذیب پیدا کرتی ہے. یعنی آدمی اٹھے اور اٹھ کر جیسے بستر میں لیٹا ہوا تو باہر نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بے باکی میں مبتلا ہو گیا ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے. تو جب آپ کے ہاں ایک جھجک, ایک شرافت, ایک تہذیب, ایک حدود میں رہنے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے تو اصل میں یہی حیا ہے. تو یہ تو ہماری پوری زندگی میں ہونا چاہیے. ہم انسانوں کو دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ہم کو انہیں کوئی بات کہنی ہے, ان کی کوئی بات سننی ہے, ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہیں کاروبار کرنا ہے, کہیں نکاح و طلاق کے معاملات ہونے ہیں. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جسم بھی ہے, انسان کے پاس خیالات بھی ہیں, تصورات بھی ہیں, ان کا اظہار ہے. ایسی سب چیزوں میں ایک روک, ایک جھجک, یعنی آدمی ایک لمحے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا بولنے میں بھی پہلے تولیے پھر بولیے, تو یہ جو تولنے کا عمل ہے کسی بھی معاملے پہ یہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کو آپ ساری زندگی پر پھیلا دیں تو یہ حیا بن جاتی ہے. یعنی آدمی کے اندر ایک جھجک پیدا ہوتی ہے. یہ جھجک کوئی برے معنی میں نہیں ہے. یعنی اگر یہ جھجک آپ کی فطری صلاحیتوں کے اظہار میں رکاوٹ بن جائے تو یہ محمود نہیں رہتی, لیکن جب آپ دوسرے کا رعایت کرتے ہوئے اپنا اظہار کرتے ہیں تو اصل میں یہیں سے ایک اچھا جذبہ, ایک اچھی قدر جنم لیتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو تو ہر حال میں اپنے اندر نشو نما دینی چاہیے. اس میں خاندان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے یہ خاندان یا ماں باپ یا ہمارے قریبی عزیز ہی ہیں جو ہماری تربیت کرتے ہیں, اس کے بعد اساتذہ کو بھی. معاشرے کے اندر اگر آپ انسان کی تربیت کے مختلف مراحل میں دیکھیں تو پہلا کردار آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے والدین کا ہوتا ہے, دوسرا کردار آپ کے ذرا باہر کے حلقے کا ہوتا ہے, تیسرا کردار ذرا آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اساتذہ کا اور آپ کی تعلیم اور تربیت کا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ جب سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں تو سوسائٹی کے دانشور, ارباب اقتدار, علماء یہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان میں سے ہر سطح پر جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ کیا ہے, وہ اقدار اور ویلیوز ہیں, کیونکہ یہ اقدار اور ویلیوز ہیں جن سے انسانیت کا ظہور ہوتا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہنر, علم اور معلومات کی چیزیں ہوں گی, لیکن میری انسانیت کا اظہار وہ ہمیشہ ان قدروں سے ہوتا ہے, ان ویلیوز سے ہوتا ہے جن کا میں حامل ہوں. ان کو پیدا کرنے کا عمل ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے, اور ان ویلیوز میں حیا ایک بہت بڑی قدر ہے.
ٹھیک, آپ کا سوال.
سر, جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ہدایت کا سر چشمہ اسے کہا جاتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں قرآن پاک کو عربی پڑھنے تک محدود کر کے تو ہم نے اسے ثواب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لائک ہم ثواب اور ہدایت کو کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں, اور اسے اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کر سکتے ہیں.
میری بہن, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیے. دیکھیے, آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے, کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھیں, کوئی چار پیسے آپ کے پاس ہیں تو کسی کی مدد کریں, کسی راستے سے کانٹا اٹھا دیں, کسی کے درد اور تکلیف میں اس کے ساجی اور ساتھی بن جائیں, اللہ بہت اجر دے گا. یہ ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی ثواب حاصل کرنا چاہیں تو آپ نماز پڑھیے, آپ دعا کیجیے, آپ حج کیجیے, آپ عمرہ کیجیے, یعنی یہ سب ثواب حاصل کرنے ہی کے ذرائع ہیں. آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر, ثواب کا مطلب اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے. قرآن مجید کو ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیے. یعنی یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اس کو ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیں. نہیں, قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے, دیکھیے خود قرآن نے کیا بیان کیا ہے, کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو قرآن مجید کا مقصد یہ ہے, اس لیے جب بھی ثواب حاصل کرنے کا شوق ہو میں فرشتہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کام کریں. جب آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ مذہب کے بارے میں جہاں ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے انڈرسٹینڈنگ کا، فہم کا، معلومات کا، وہاں قرآن کے پاس جائیں. تو یہ بتایا گیا کہ لیحکم بین الناس فی مختلف فی، یہ اس لیے دی گئی ہیں کتابیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں.
جاوید صاحب، یہ اسی کے اندر ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے والے اعمال تو کرتا ہو لیکن وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، یا وہ ہدایت یافتہ ہو لیکن وہ ثواب حاصل کرنے والے اعمال سے دور ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ثواب اور ہدایت لازم و ملزوم ہیں؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ثواب حاصل کرنے والے اعمال کرے؟ ثواب حاصل کرنے والے اعمال ظاہر ہے اعمال خیر ہوں گے نا. تو اعمال خیر جب تک وہ ان کو اعمال خیر نہیں سمجھتا کیسے کرے گا؟ تو یہ سمجھنا ہی تو ہدایت ہے.
نہیں، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو غریبوں کی مدد، آپ نے جس طرح بتایا، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ راستے سے کانٹا بھی اٹھاتا ہے، لیکن حق جاننے کے معاملے میں اس کے اوپر جو ہے وہ مسلک کی یا فقہ کی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ ہدایت قرآن سے تو نہیں لے رہا، وہ مسلک کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو ثواب حاصل کرنے والے اعمال ہیں وہ کر رہا ہے وہ پورے. ایسا تو ہو سکتا ہے نا؟
بالکل ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر انسان جتنا علم رکھتا ہے اور جیسا علم رکھتا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوگا. تو جو کسی کو کسی فرقے سے علم ملا ہے، کسی مسلک سے علم ملا ہے، وہ سارا کوئی شیطانی تو نہیں ہوتا، اس کے اندر بہت سا خیر ہوگا. یعنی آپ اس سے بھی اوپر اٹھ جائیں مسلک اور فرقے سے، اس وقت جو مختلف مذاہب دنیا میں،
جی بالکل،
ان کے اندر بھی بہت سے خیر کے پہلو موجود ہیں، تو وہ ان خیر کے پہلوؤں پر عمل پیرا ہے، یہ اس کے ہاں خیر ہے. اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیا صرف اتنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے علم کو بھی پاکیزہ بنانا ہے اور بنائے رکھنا ہے، اور عمل کو بھی پاکیزہ بنانا ہے اور بنائے رکھنا ہے، دونوں کام کرنے. یہ بالکل اسی طرح کی بحث ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ حقوق اللہ سب ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت برے. تو ظاہر ہے کہ یہ دین میں یہ تقسیم نہیں ہے. آپ کو جس طرح اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، ویسے ہی بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے وہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کا عمل بھی باطل ہو جائے. اسی طرح سے آدمی بہت سے اعمال خیر کرتا ہے لیکن حق کے مقابلے میں تکبر میں مبتلا ہے. اسی لیے یہ بتا دیا نا کہ جو آدمی استکبار اختیار کر لیتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے.
ٹھیک،
دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی علم کے معاملے میں بھی آخری درجے کی احتیاط کہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، میں کسی کا اسیر ہو کر نہ رہ جاؤں، مجھے اپنے دماغ کو کھلا رکھنا ہے، دل کو کھلا رکھنا ہے، صحیح بات سننی ہے، صحیح بات کو قبول کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے لیے پیش کرنا ہے کہ اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں. یہ علم کا تزکیہ ہے. آپ جب تک اپنے علم کے بارے میں یہ روش اختیار نہیں کریں گے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ شیطان کہیں نہ کہیں سے گرفت میں لے لے گا آپ کو. اسی طرح عمل، آپ کے عمل کو آپ کے علم کا پرتا ہونا چاہیے. یعنی جو علم ہے وہ ایک آفتاب کی طرح ہے، اس نے روشنی دکھائی، اسی سے در حقیقت آپ کا صحیح عمل پیدا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر یہ اس طریقے سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات، کہ پھر آپ نے روشنی یا دیا دل میں نہیں رکھا ہوا، پھر کہیں پاؤں پر رکھ دیا جا کے، تو وہاں تو روشنی ہو جائے گی، باقی جسم سارا کا سارا تاریخ ہو کے رہ جائے.
قرآن میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا عہد بیان ہوا ہے بڑی صراحت کے ساتھ، وہ ہے کیا؟ اور اس میں بنی اسماعیل اور یا مسلمانوں کے لیے کیا رہنمائی ہے؟
یہ جو بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل یا اس سے بھی اوپر جائیے تو ذریت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، اس کے ساتھ اللہ کے عہد کا حوالہ اس پہلو سے دیا جاتا ہے کہ ایک زمانے تک اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے رہے. اس کو بیان کیا نا قرآن نے، والے کل امت الرسول فیضا جا رسول قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کے بعد ان کی پوری اولاد سے یہ عہد لیا کہ تم میری امت بن کر، تم میری جماعت بن کر، حزب اللہ بن کر دنیا میں رہو گے، اور ایک خاص علاقہ بھی ان کے لیے مقرر کر دیا کہ اس میں آباد ہو گے، اور یہاں میری شریعت اور میرے حکموں کے پابند ہو کر دنیا کے سامنے اس دین کی دعوت پیش کرو گے. یہ ذمہ داری ہے، یہ عہد ہے جو ان سے لیا گیا. اس عہد میں اللہ تعالیٰ نے، اس کو عہد کیوں کہا گیا؟ عہد اس لیے کہا گیا کہ یہ دو طرفہ ہے. یعنی یہ کہا کہ تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا میں سرفرازی عطا کروں گا، اور اگر تم اس سے انحراف کرو گے تو باقی قوموں کے ساتھ معاملہ الگ ہے، تمہیں دنیا ہی میں سزا دوں گا. اس لیے اس کو عہد کہا جاتا ہے.
ٹھیک.
اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے پاس اس وقت بائبل ہے اس کے ایک حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ.
اسی سوال سے اس کا دوسرا پارٹ تھا کہ بنی اسماعیل میں اس عہد سے کیا رہنمائی ملتی ہے, بنی اسماعیل کے لیے اس عہد میں کیا رہنمائی بیان ہوئی ہے؟
بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ ہے اور بنی اسماعیل دوسری شاخ ہے. اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے فرزند ہیں اور ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. تو بحثیت مجموعی اسی لیے میں نے کہا یہ ساری ذریت ابراہیم ہے, سیدنا ابراہیم کی ذریت. اس کے ساتھ ایک ہی عہد لیا گیا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اس عہد کے تقاضے پورے کرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب بنی اسماعیل کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو یہ بنی اسماعیل بھی اگر اللہ کی شریعت کے پابند ہوں گے, اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور جزیرہ نمایا عرب کو اس کا مرکز بنا کے رکھیں گے تو ان کے لیے سرفرازی ہوگی. اگر یہ اس سے انحراف کریں گے تو دنیا کی قوموں سے مقہور ہو کر رہ جائیں گے.
قرآن کے مطابق ایمان اور ہجرت کے کیا تقاضے ہیں؟
ہجرت بعض حالات میں خود ایمان کا تقاضا بن جاتی ہے. یعنی میں نے اللہ کو مانا, میں نے اللہ کے رسول کو مانا. اب ظاہر ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو مانا ہے تو مجھے اس کی گواہی دینی ہے, اس کی شہادت دینی ہے, اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر کسی جگہ پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, مجھے عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, میرے اوپر جبر کیا جاتا ہے, تو اس جگہ کو چھوڑ دینا محض اس لیے کہ میں اپنے دین پر عمل کر سکوں یا دین کی گواہی دے سکوں, محض اس لیے, یعنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں, اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. یہ ایمان کا بعض اوقات تقاضا بن جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہجرت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, یا آپ اتنے ضعیف ہیں کر ہی نہیں سکتے, یا آپ کے پاس اسباب ہی موجود نہیں ہے, تو پھر اللہ معاف فرمائے گا, ورنہ یہ ایمان کا تقاضا ہے.
ٹھیک ہے, آپ یہاں سے لیں گے.
یہ جو 14 اگست منائی جاتی ہے, 6 ستمبر ہو گئی, جو ہمارے ڈیز ہیں جتنے بھی منائے جاتے ہیں, یہ اسلام کے مطابق جو قومیت کا تصور ہے اس کے مطابق کیا یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ اور اسلام میں جو قومیت کا تصور بتایا گیا ہے اس کا مطلب جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے اس کا اس وقت کہاں پر ایکسپلور ہو چکا ہے وہ؟
اس کو
کہاں پر نظر
اس سوال کو یوں رکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا جو مطلوب انسان ہے اس انسان کے اندر قومیت کا تصور کس جگہ فٹ آتا ہے قرآن کے پرائے میں؟
اسلام میں قومیت کو موضوع ہی نہیں بنایا گیا. آپ کی قومیت کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ نسل کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, رنگ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, وطن کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ پاکستانی کہلاتے ہیں, آپ اپنی برادری کے لحاظ سے کوئی شیخ کہلاتا ہے, کوئی افغان کہلاتا ہے. قرآن کو کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام جو رشتہ پیدا کرتا ہے وہ قومیت کا رشتہ نہیں ہے, وہ اخوت کا رشتہ ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تم کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو,
شعوبوں و قبائل لتعارف.
یہ جو شعوب و قبائل ہے یہ تو تعارف کے لیے شناختے ہیں لوگوں کی.
بالکل,
جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارف, اس لیے کوئی قوم ہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہے, نسل کی بنیاد پر ہے, ہوا کرے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن تم اگر مسلمان ہو گئے ہو تو دنیا بھر میں جس قوم سے متعلق بھی کوئی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة, یعنی ایمان والے تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ہمارے درمیان جو تعلق دین پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اخوت کا تعلق ہے, وہ قومیت کا تعلق نہیں ہے. آپ کی قوم کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس قوم کے کوئی تقاضے ہیں, اگر ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین کے خلاف ہے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی قومیت کو انجوائے کریں.
ٹھیک ہے,
کوئی معنی نہیں.
میرا مقصد یہ ہے سوال کا کہ یہ جو دن منایا جاتا ہے, ہم نے سیرت میں دیکھا ہے کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ غزوہ بدر ہے یا غزوہ احد ہے, یا جس طرح امریکنز اپنے اعلان آزادی مناتے ہیں, اس طرح ہمارے کوئی اسلام کے اندر سیرت میں ہم نے نہیں پڑھا کہ کہیں پر کوئی دن منایا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں قومیت کا اس طرح تصور پیش کیا گیا ہو, جیسے ہمارے 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, 6 ستمبر ہے. اس حوالے سے ذرا آپ,
اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جو دن مذہب نے مقرر کرنے تھے وہ کر دیے. وہ کیا ہے؟ عید الفطر, عید الاضحیٰ, وہ دو چیزیں ہمارے لیے مقرر کر دی گئیں. باقی میں آپ آزاد ہیں, آپ بہار کے تہوار مقرر کریں, آپ قومیت کے تہوار مقرر کریں. یعنی دین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں تھی, ہر چیز جائز ہے جب تک کہ وہ دین کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو. ورنہ نہ گاڑی تھی, نہ جہاز تھا, نہ کمپیوٹر تھا, ना ये कैमरे थे, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये दीन का उसूल नहीं है। दीन में जो चीज़ें बता दी गई हैं वो दीन की चीज़ें होंगी। दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसूल क्या है, उनमें कोई हराम काम नहीं होना चाहिए। तो हराम काम मुतय्यन कर दिए गए हैं। आप यौम पाकिस्तान मनाएं, आप कोई अपना और त्यौहार मुकर्रर कर लें। आप देखें ये ईरान में बाज दूसरी जगहों पर अफगानिस्तान नौरोज का त्यौहार बहुत सदियों से मनाया जा रहा है, बल्कि अब तो कहा जा सकता है कई हज़ार साल से मनाया जा रहा है। तो ये त्यौहार जो है ये कौमों की शनाख्त होते हैं, उनकी अलामत होते हैं, तहजीबी रवायात से पैदा होते हैं। इनमें कोई चीज़ काबिल एतराज़ नहीं होती, सवाए इसके कि कोई त्यौहार अपने अंदर फवाहिश का कोई पहलू रखता है, हक तलफी का कोई पहलू रखता है, उसमें दीनी लिहाज से कोई बिदत पैदा कर दी गई है, यानी किसी त्यौहार में किसी चीज़ को मजहब करार दे दिया गया है, तो ये बिदत हो जाएगी या शिर्क है। तो ये चीज़ें जो ममनू है ये नहीं है, तो सब जायज़ है
जी।
कल्चर जो है वो हम लोगों पर बहुत हावी हो चुका है, तो इस्लाम में कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट है?
इस्लाम में जितनी चीज़ें भी दुनिया में आपको पेश आती हैं उनमें एक ही क्राइटेरियन होगा, और वो ये कि ये जो मैंने पांच चीज़ें गिनवाई हैं इनमें से कोई चीज़ नहीं पाई जानी चाहिए उसमें। इसके अंदर अंदर आपका कल्चर है, कल्चर के साथ इंसान को मोहब्बत होती है। देखिए इंसान को कोई रोबोट नहीं बनाता मजहब, इंसान इंसान है, इंसान अपना एक नाम भी रखता है, इंसान अपनी एक बरादरी भी रखता है, इंसान अपनी कौम की भलाई भी चाहता है, इंसान के अंदर तफरी के दाई आदमी है, इंसान त्यौहारों को भी वजूद में लाता है, इंसान लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, इंसान कहानी सुनता है, सुनाता है, यानी ये जितना पूरा का पूरा इंसान है, इस पूरे इंसान को मजहब मुखातब करके कहता है कि अपने वजूद को पाकीज़ा रखो। ये पाकीज़गी बदन में है, उसके अहकाम दे दिए गए। ये पाकीज़गी खुरनोश में है, खाने पीने में, उसके अहकाम दे दिए गए। ये पाकीज़गी अखलाक में है, वो हर हर जाविये से बता दिया गया क्या चीज़ें अखलाक की लिहाज से नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका कल्चर, आपकी तहजीब, उसका एहतराम करना चाहिए। इनमें से किसी चीज़ को हमारे मजहब में ममनू नहीं करार दिया गया।
कुरान जगह जगह कहता है कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे अल्लाह की राह में खर्च करो, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कमाने को अपना फजल भी करार देते हैं, तो इस मामले में इंसान का क्या एटीट्यूड होना चाहिए?
कुरान ये नहीं कहता कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको खर्च करो, ये कहता है कि अल्लाह ने खर्च करने के सब मुतालबात ज़रूरत से ज़्यादा में रखे। ये दो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। यानी अल्लाह अगर आपसे ये कहता है कि कुछ खर्च करो, तो वो उस जगह नहीं कहता जहाँ आपकी ज़रूरतें हैं, आपकी ज़ाती कारोबारी हाल मुस्तकबिल की ज़रूरतें जो हैं उनमें अल्लाह नहीं कहता कि आप ये काम करें। जो कुछ आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, अल्लाह के सारे मुतालबात दो पैसे के हैं वो भी उसी से मुतल्लक है, चार आने के हैं वो भी उसी से मुतल्लक है। तो ये बात है जो कही गई है। बाकी अल्लाह का फ़ज़ल यही तो मांगना चाहिए, और ये अल्लाह का फ़ज़ल दौलत भी है, इलम भी है, आला अखलाक भी है, इन सब चीज़ों में अल्लाह का फ़ज़ल ही मांगना चाहिए। फ़ज़ल क्या है? मतलब यह है कि अल्लाह के नवाजिश, उसका करम मुझ पर रहे, वो इस बंदे की जो कुछ भी टूटी फूटी नेकियां उनको कबूल फरमा ले, मेरे अमल को उसके यहाँ कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाए, इसके नतीजे में उसकी निगाह करम मुझको मिले, मैं दुनिया से जो पूंजी लेके उसके खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा मरने के बाद, वो उसको कबूल फरमा ले और मेरे लिए वहाँ अपनी इनायतों के दरवाजे खोल दे। तो इस दुनिया में उठते बैठते अल्लाह का फ़ज़ल ही मांगना चाहिए। हमारे यहाँ जो हमारा दीन है उसमें दौलत और माल को आप कमाने निकलते हैं उसको फजल कहा गया, उसको फजल कहा गया
सूरज जुमा में,
बहुत जगहों पे कहा गया
जी।
तो ये अल्लाह का फजल है। जब आप माश की जद्दोजहद करते हैं तो आप क्या चीज देख तलाश करने जाते हैं? अल्लाह का फजल। तो इसलिए अल्लाह का फजल तलाश करना ये बड़ी महमूद चीज है। अल्लाह ताला ने तो आप देखिए कि तहज्जुद की नमाज पर सूरह मुजम्मिल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिन लोगों को अल्लाह का फजल तलाश करने में, माश की जिद्दोजहद में बहुत वक्त बसर करना पड़ता है, वो थोड़ा कुरान पढ़ ले।
अच्छा, लेकिन
बहुत मुख्तलिफ है कुरान का नुक्ता नजर। सूफियाना मजाहिब कुछ और कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ और कहते हैं।
जावेद साहब, ये जो सवाल इन्होंने जहां से उठाया था उसमें इन्होंने कहा था कि जो अब तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो उसके खर्च के हवाले से दो रवैया हमें मिलते हैं। एक मौके पर सैयदना उमर जो है वो अपना आधा माल लेकर आ गए, सैयदना अबू बकर सब कुछ ही लेकर आ गए। ये दो डिफरेंट रवैये मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ही की तहसीन फरमाई, इसकी जरा वजाहत कीजिएगा।
देखिए बात यह है कि कोई इमरजेंसी का मौका आ गया ना, ये जो जिस मौके की आप मिसाल दे रहे हैं ये गजवाए तबूक का मौका,
बिल्कुल ठीक है,
इमरजेंसी का मौका आ गया, यानी आपकी कौम पर, आपके मुल्क पर, आपकी मिल्लत पर, आपके दीन पर कड़ा वक्त आ गया। तो वहां दीन का मसला था, تو اس میں آدمی کو آخری درجے میں اظہار کرنا چاہیے, یہی محمود چیز ہے. اس کے پھر درجات ہیں, یعنی یہ تو نہیں کہا گیا کہ سب سارا مال دے دیں. تو جب اس کے لیے اپیل کی گئی کہ اس وقت ایک بڑا سفر درپیش ہے, ایک بڑے لشکر نے جانا ہے اور ایک بڑی نازک صورتحال میں جانا ہے, تو لوگ اس میں انفاق کریں جو کچھ ان کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح کے خزانے تو نہیں تھے ابھی وجود میں آئے, وہ بعد میں ہو گئے, لیکن اس وقت تو یہی تھا کہ مسلمان ہی کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اس سے بدر میں اتر جاتے تھے, اس سے عہد میں اتر جاتے تھے. یعنی جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے, باہر جانا ہے, کوئی اور معاملات ہیں, تو وہ کنٹریبیوشن ہی تھی جس کے اوپر تھا. اس میں اپیل کی گئی تو ظاہر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں اس منتہا پر کھڑے ہو گئے, سیدنا عمر نے بھی کوئی کم نہیں کیا. تو اپنے اپنے لحاظ سے ہر آدمی اقدام کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحسین ہی کریں گے اس لیے کہ یہ کوئی عام زندگی کا موقع نہیں, عام محالات میں آپ اٹھائیں اور سب کچھ دے دیں. تو وہاں دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, جب ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں, تو آپ نے فرمایا تم اپنے عائزہ کے ساتھ زیادتی کرو گے, اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرو گے. وہاں بالکل دوسرا اصول ہے, لیکن کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش آ گئی, اس کی نوعیت بالکل مختلف.
کیا قرآن میں حرمتوں کا کوئی باقاعدہ قانون بیان کیا گیا ہے؟ اگر بیان کیا گیا ہے تو کیا وہ موڈیفائیبل بھی ہے جس طرح ہمارے علماء وغیرہ اسے نریٹ کرتے ہیں اکثر چیزوں کو؟
یہ حرمتوں کے معاملے میں دو کیٹیگریز ہیں, ایک کھانے پینے کی حرمتیں ہیں, خور و نوش کی. اس میں یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں, تمام خبائث ممنوع ہیں. یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں طیب پاکیزہ چیزیں یہ جائز کی گئی ہیں, اور خبائث کو یعنی وہ چیزیں جو طیب اور پاکیزہ نہیں ہیں ممنوع کر دیا گیا ہے. جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جن چوپایوں کا آپ گوشت کھاتے ہیں ان میں جو درندے ہیں وہ ممنوع ہیں, اور جو چرندے ہیں وہ جائز ہیں. یعنی وہ کھانے کے لیے طیب ہیں, پاکیزہ ہیں, اللہ نے ان کو بنایا اسی مقصد کے لیے ہے, وہ آپ کھاتے ہیں. تو وہ ان کو بیان کر دیا ہے. اس میں ایک وہ دائرہ ہے جس میں کچھ بحث ہو سکتی تھی, اشتباہ تھا. ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں, یہ سفید ہے وہ سیاہ ہے, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں, ان میں اللہ نے رہنمائی فرما کے بتا دیا ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں جن میں تم بحث کر سکتے تھے, یہ میں نے واضح کر دیا ہے, یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. تو وہ ایک دائرہ ہے. اس کے بعد اخلاقی حرمتیں ہیں. اخلاقی حرمتوں میں پانچ چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ صرف یہی چیزیں حرام ہیں اور کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے. وہ پانچ چیزیں میں نے ابھی بیان کی ہیں آپ کے سامنے, یعنی فوائد کو ممنوع کیا ہے, حق تلفی کو, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو, شرک کو اور بدعت کو. تو بس یہ چیزیں ممنوع ہیں, یہ بالکل فہرست متعین ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک پرنسپل کے طور پر, اصول کے طور پر بیان کی ہیں, تو یہ دسیوں چیزوں سے متعلق ہوں گی, تو ان سب کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ میری ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت.
ٹھیک ہے, ادھر آتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم عدم برداشت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے, اور رسول اللہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اس کو
سمجھاتے
برداشت ہیں, کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ یعنی بات ایک دوسرے کی نہ سننا, ہائپر ہو جانا, ہیجان کی کیفیت پائی جاتی ہے. برداشت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی قرآن کرتا ہے کہ جی قرآن کا جو تصور ہے ایک انسان کا؟
جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک
ہے. رہنمائی جو آپ نے دے دی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انسان جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے, ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھیں, قدر کی نگاہ سے دیکھیں. کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو تہذیب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کریں. دین کی دعوت پیش کرنی ہے تو استدلال کے ساتھ پیش کریں, حکمت کا لب و لہجہ اختیار کریں. تو ہمارے دین نے تو برداشت ہی برداشت کی تعلیم دی ہے. ہمارے دین کے اندر دو بنیادی قدریں ہیں, مذہبی قدریں جو ہیں وہ دو ہیں, ایک صبر اور ایک شکر. یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور انسانوں کے معاملے میں ہم شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا. کوئی ہم پر احسان کرتا ہے, کوئی ہمارے اوپر کرم کرتا ہے, کوئی ہماری مدد کرتا ہے, کوئی ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے, تو اس کے مقابلے میں ہمارا رویہ متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے, شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صبر, صبر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری مائیت صابرین کو حاصل ہوتی ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو اصل میں یہ جو عدم برداشت ہے یہ اصل میں عدم صبر ہے. یعنی ہم بات چیت کرنے میں اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں, ہم کوئی مباحثہ ہو جائے, کہیں اختلاف ہو جائے, وہاں پر گریبان چاک, اس سے آگے اور بہت سے مقامات, اب تو ہم مرنے مارنے پر آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں انہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے تھے. صبر اور تحمل کے ساتھ دوسروں کی بات سنیے, صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی بات کیجیے, اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کر دیجیے, ہمیشہ بات کا فرق واضح کر کے بتائیے کہ یہاں بحث کی گنجائش ہے, یہاں میں یہ رائے رکھتا ہوں, اور اس میں اپنی رائے کو پیش کرتے وقت اپنے انسانی وجود پر نگاہ رکھیے کہ آپ کوئی آسمان سے وحی نہیں پا رہے, یہ آپ کا فہم ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. مذہب کے معاملے میں بھی, سیاست میں بھی, معیشت میں بھی, کاروبار میں بھی, سماجی تعلقات میں بھی, ہر جگہ یہی کیجیے.
جاوید صاحب یہ اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا, آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ صبر کی اور برداشت کی تعلیم دی ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے ہمارے علماء کی جانب سے بھی کہ مذہبی رواداری بھی ایک چیز ہے. صبر ٹھیک ہے ہر چیز میں ہوگا, آپ برداشت بھی کریں گے, لیکن جہاں مذہب پہ کوئی ضرب پڑتی ہے تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ مذہبی رواداری پھر ہوتی ہے, تو پھر آپ نے ان کا جواب بھی دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مقابلہ بھی کیا, کیونکہ مذہبی رواداری پر آپ کی ضرب پڑتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا. اس کو
مذہبی رواداری پہ ضرب پڑنے کا کیا سوال ہے, یعنی اگر کوئی حملہ آور ہو گیا ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. اب مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی تاریکی میں نکل آئے وہاں سے, وہ پیچھا کر رہے ہیں, تو اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ سوراخا پیچھا کرتے ہوئے بالکل سامنے آ گیا. اب وہ اگر حملہ آور ہو جائے گا تو پھر تو جواب دیا جائے گا اس کا. اچھا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مجرمانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو ہم بھی سزائیں دیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اپنے محل اور مقام پر ہوتی ہیں.
ٹھیک,
یعنی ہمارے معاشرے میں بھی اس وقت جیلیں موجود ہیں, اس کو کوئی شخص بھی رواداری کے خلاف نہیں سمجھتا, کیونکہ جب آپ کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو جزا و سزا کے بغیر معاملات چلائے نہیں جا سکتے.
ٹھیک,
یعنی یہ نہ امریکہ میں چلائے جا سکتے ہیں نہ برطانیہ میں. ایسا نہیں ہے کہ عدالتیں بند کر دی گئی ہیں دنیا کے مہذب یا ترقی یافتہ ملکوں میں, وہاں بھی اسی طرح موجود ہے, کم ہو گئی زیادہ ہو گئی, بلکہ اگر آپ جرائم کی فہرست دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ ہی ملے. تو اس وجہ سے انسان کیونکہ سرکش ہو جاتا ہے تو کسی موقع پہ سزا دینا یا وہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو اس کا جواب دینا یہ بالکل اور چیز ہے. عام زندگی میں جب ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں, معاملات کر رہے ہیں, تو اس میں صبر اور تحمل یہ بہت بڑی قدر ہے. اس لیے کہ صبر اور تحمل کا دامن یہ دیکھیے, اس میں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہو گئی, آپ نے طنز اور تعریض کا رویہ اختیار کر لیا. کبھی آپ یہ دیکھیے, میں جب سورہ حجرات کو پڑھتا ہوں تو میرے سامنے جو تصویر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اب رخصت ہونے والے, یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کی, باقی سب صورتیں اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو مخاطب کر رہی ہے. یہ جو سورہ ہے یہ انہی کو مخاطب کر کے گویا یہ بتا رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
تو آپ نے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا ہے, غیبت سے بچانا ہے, چگلی سے بچانا ہے, تمسخر سے بچانا ہے, آپ نے تنابز بالالقاب سے بچانا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ میں اس وقت جب یہ دیکھتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ لرز جاتا ہوں کہ اچھے خاصے مذہبی لوگ, مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ, مذہب کے علماء, مذہب کے پروفیسر پڑھانے والے, یعنی وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں, مذہبی گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کے نام رکھ رہے ہیں, وہ حدود سے متجاوز ہو کر تبصرے کر رہے ہیں. شائستہ طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے, اچھا پھر اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا بات پیش کرتے ہیں؟ دلیل کے طور پر کوئی ادبی نوعیت کی طنز و تعریض ہے تو اس کو پیش کر دیتے ہیں, وہ ایک بالکل دوسری نوعیت کی چیز ہوتی ہے. تو جب آپ لوگوں کے نام رکھیں گے تو دیکھیے قرآن مجید نے کہا کہ ولا تنابزوا بالالقاب, لوگوں کے نام میں رکھو, اور یہ چیز کیا ہے؟ بیس الاسم الفسوق, یعنی اس کا تو نام ہی برا ہے, یہ کوئی معمولی چیز ہے تو یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اور چیزیں ہیں, کسی موقع پر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا اس کو سزا دینا
وہ اور چیز,
یا کسی کا حملہ کرنا, جارحیت کرنا, اس کا جواب دینا وہ بالکل اور چیز.
جی آپ کا سوال.
سر جیسے طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے امتحان میں کامیاب ہو جانا یا پاس ہو جانا ان کے لیے کامیابی ہے. کامیاب پاس ہونے کے بعد جب وہ آگے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو جاب مل جانا ان کے لیے کامیابی ہے. ایک بوڑھا انسان ہے, اس نے اگر اپنی اولاد کی شادی کر دی, اس کے پاس بینک بیلنس ہے, تو وہ اس کے لیے کامیابی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جو مذہب ہے دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی اور ناکامیابی کے تصور کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟
جو کامیابیاں آپ نے بیان کی ہیں مذہب ان کی نفی نہیں کرتا, اس لیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہم نے یہاں پر تعلیم بھی پانی ہے, ہنر بھی سیکھنا ہے, اپنے آپ کو اس قابل بھی کرنا ہے کہ عزت کی روٹی کھا سکیں, وقار سے رہ سکیں, یہ سب کامیابیاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقی کامیابی ہے, وہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھیں تو وہاں ہمارے لیے فوز کی بشارت ہو. اس کامیابی کو بہت خوبصورتی سے ایک جملے میں بیان کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جب ان پر حملہ کیا گیا تو ان کا فست و برب الکعبہ, یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے جس کو قرآن مجید قد افلح المومنون, فلاح پا گئے سچے ایمان والے میں بیان کرتا ہے. تو ہمیں دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ توازن قائم رکھنا ہے کہ ایک طرف جو دنیا میں کامیابیاں ہماری ضرورت ہیں, ہماری صلاحیتوں کی نشوونما ہوگی, ہم محنت کریں گے, ان کی طرف بھی جانا ہے کیونکہ ہمیں جو امتحان دیا گیا ہے وہ امتحان اس دنیا کے اندر ہے. اگر اس میں ہم ناکام ہو کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے تو اس امتحان میں بھی ناکام ہوں گے, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور دوسری جانب ہمارے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رہنا ہے, یعنی امتحان میں بھی. اب یہ دیکھیے نا, آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں, کمرہ امتحان میں بیٹھ کر وہاں کامیاب ہونے کی آپ کی انتہائی تمنا کوئی ممنوع نہیں ہے, لیکن اس میں نقل کر لینا یہ اب اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا. دھوکہ دے کے کامیابی حاصل کرنا یہ اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی میں اپنے اندر بڑی صلاحیت رکھتا ہوں, بڑا حوصلہ مند ہوں, میں قیادت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ سیاسی جماعت بنا کے میدان میں نکل کھڑے ہوئے, کوئی ممنوع نہیں ہے یہ, اس لیے کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو کون ذمہ داریاں سنبھالے گا. لیکن اگر آپ لوگوں پر غلط الزامات لگاتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ غلط وعدے کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اخلاقی لحاظ سے زیر بحث آ جائے گی, اور یہ آپ کی دنیا پر تو اثر انداز ہوگی, آخرت پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہوگی.
سر,
اس کو حضور نے بیان فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اصل میں کسی گلے کا گلہ بان ہے, اور ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے.
لیکن سر, جیسے دولت کا ہونا یا نہ ہونا ہم لوگوں نے کامیابی کا ایک ذریعہ بنا لیے, اور لوگ اس وجہ سے فرسٹریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. فرسٹریشن میں چلے جائیں گے تب اسلام میں تو جو فرسٹریشن میں جائیں گے تو ہوپ لیس ہو جائیں گے, نا امیدی کو تو کفر قرار دیا گیا ہے. تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہی ہیں, اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں بھی ہے تو بھی ہم کامیاب ہیں, کیونکہ ہم مذہب پہ تو عمل کر رہے ہیں, ہم مذہب کو تو فالو کر رہے ہیں.
ٹھیک,
نہیں دیکھیے, جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے, آپ کو ادھر بھی کامیاب ہونا ہے, وہ بھی فضل اللہ ہے, اس کو بھی تلاش کرنا ہے, اس میں اگر ناکامی ہو رہی ہے تو وہ بھی ناکامی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو ڈپریشن کا موضوع نہ بنائیے, یہ سمجھیے کہ میں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہوں, مجھے اگر وہاں ناکامی ہو رہی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا ازالہ فرمائیں گے, ہو سکتا ہے دنیا میں کریں, ہو سکتا ہے آخرت میں کریں. تو مذہب اس کی نفی کر کے آپ کو کامیاب نہیں بنا رہا, وہ کامیابی کا ایک دوسرا معیار آپ کو دے رہا ہے, تو ان دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر آگے بڑھتا ہے اور اس کو راستہ نہیں ملتا تو پریشان تو ہوگا, اس پریشانی کو اگر حدود میں رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا, اس کو ڈپریشن تک لے جائیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ خدا کی مدد سے بھی محروم ہو اور آپ کے لیے جو کامیابی کے دروازے دنیا میں کھلنے تھے وہ بھی بند ہو جائیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر کون ہے, ان کو جب دنیا میں ناکامی ہوئی تو آپ دیکھیں حتی از استیاسر رسل, مایوس ہو کے انسان انسان ہی ہوتے ہیں, مایوس ہو کے کیا اٹھے, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو انسان دنیا میں, اچھا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی کتنی رعایت کی ہے, آپ دیکھیے سورہ صف میں فرمایا کہ میں تم کو جس مجاہدے کی طرف بلا رہا ہوں, جس جدوجہد کی طرف بلا رہا ہوں, اس کا ایک صلہ اور وہ صلہ یہ ہے کہ جنت ملے گی. وہ اخرا تو ہبونہ نصر من اللہ و فتح قریب, اور ایک دوسری چیز بھی ہے, وہ دنیا میں خدا کی مدد اور قریب کی فتح ہے, اور کہا جس کو تم پسند کرتے ہو.
اچھا سر, اللہ
نے اس کی بھی بشارت دی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی نعمتیں سمجھنی چاہیے. ہمارے دین میں دولت بھی اللہ کی نعمت ہے, اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہے, حسن بھی اللہ کی نعمت ہے, علم بھی اللہ کی نعمت ہے, ان کی طلب کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں, لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی کو جدوجہد کرنی چاہیے.
سر یہی جو چیز ہے, یہ اللہ پر بھروسہ یقین کامل کیوں نہیں رہا؟
اللہ پر بھروسہ ایک نصب العین ہے, اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پر بے پناہ بھروسہ رکھتے ہیں, اور ہماری طرح کے کمزور لوگ بھی ہیں. کمزور لوگوں کو اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے, یہ ایک جدوجہد ہے. تو اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اچھے نصب العین ہیں, اچھے آدرش ہیں یا اچھے اہداف ہیں, ان کو سامنے رکھا جائے, لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کیا جائے, ان کے لیے جدوجہد کے لیے آمادہ کیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بیان کیں اور پھر کہا کہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگانے والوں ایک دوڑ لگانے کا میدان ادھر بھی ہے, اس میں دوڑ لگاؤ. تو اس طرح سے پیش کیجئے, یعنی ان دونوں کو پولز پر نہ کھڑا کر دیں کہ یہ دنیا ہے ادھر رہ گئی ہے, نہیں, اسی دنیا کے اندر سے آخرت کا راستہ نکلتا ہے.
قرآن کا مطلوب انسان تو جو اس سے تو یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ وہ صبر اور برداشت کرے, جیسے کہ بھی آپ نے بتایا. تو ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں جو ہے وہ ون سائڈڈ صبر اور برداشت, مثلا چھوٹوں سے توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ہمیں اگنور نہ کریں, تو وہ سم ٹائم ادھر سے وہ رویہ سامنے آتا ہے. تو ایسے میں کیا سیپریٹ ہو جانا چاہیے, ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے, یا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آخر کیا لمٹس ہیں اس کی برداشت کی, کیونکہ ظاہر ہم کمزور انسان ہیں. تو ہوتا یہ ہے
جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کے تناظر میں, جاوید صاحب, صبر اور برداشت کی کیا لمٹس ہیں,
کیا لمٹس ہیں؟
جوائنٹ فیملی سسٹم خلاف فطرت, یعنی اس کو کبھی بھی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. صحیح فطری معاملہ یہی ہے کہ جب ہم ایک بالغ بچے کی شادی کرتے ہیں تو اس کو آزادی ملنی چاہیے, سپیس ملنا چاہیے. یعنی مجبوری ایک الگ چیز ہے, بھائی آپ کے پاس گھر ہی ایک ہے, آپ نہیں جا سکتے کہیں, لیکن یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کو آئیڈیل بنا دیا گیا ہے
جی.
اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کے جو بہترین سال ہیں وہ اسی صبر و برداشت میں گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جب آدمی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر کوئی راستہ نکلتا ہے. تو میرے نزدیک یہ بالکل خلاف فطرت ہے. اس وجہ سے ہمیں, اگر ہمارے والدین نے اس میں غلط روایات اختیار کیے, تو ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں آگے صحیح روایات اختیار کرنی چاہیے. یعنی فوری طور پر جیسے ہی آپ بچوں کی شادی کریں تو ان کو یہ نصب و لین دیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. ہمارے پاس اگر گنجائش ہے تو کوئی گھر لے دیں ان کو جس میں وہ آزادی کے ساتھ رہیں, یہ ضروری ہے. میرے نزدیک اس سے بہت مفاسد پیدا ہوتے ہیں, اس سے بڑی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر مجبوری میں آپ رہ رہے ہیں تو پھر میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا حال یہی ہے کہ وہ ایک ہی طرف سارے تقاضے کر رہی ہوتی ہے, حالانکہ دین تو ہر طرف تقاضا کرے گا. یعنی وہ بڑوں سے بھی کرے گا, وہ چھوٹوں سے بھی کرے گا, وہ بزرگوں سے بھی کرے گا, وہ خردوں سے بھی کرے گا,
بہو سے بھی کرے گا اور ساس سے,
بہو سے بھی کرے گا, ساس سے بھی کرے گا. وہ تو پھر یہ کہے گا کہ بھائی آپ بھی یہ مانیے کہ آپ ایک بیٹی کو لائی ہیں یا ایک بیٹی کو لائے ہیں, تو سب سے پہلے آپ خود ماں یا باپ بن کے دکھائیے, کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, آپ نہیں کہیں گئی. اس نے اپنی معاشرت چھوڑی ہے, اس نے اپنا پس منظر چھوڑا ہے, اس نے اپنے محبت کرنے والے چھوڑے ہیں, تو آپ کو ایکسیپٹنس پیدا کرنی ہے. ہمارے یہاں الٹ ہے, یعنی اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ آتے ہی آپ کو ماں سمجھے. اور آپ نے بہرحال اگر پہلے آپ, یعنی بہت سی خالائیں ہیں جو رشتے میں مائیں ہوتی ہیں, شادی کے تیسرے دن وہ ساس ہوتی ہیں. تو یہ ہے بدقسمتی ہے ہمارے یہاں.
بیفور میرج کچھ اور دعوے کیے جاتے ہیں اور آفٹر میرج جو ہے وہ سب کچھ اپوزٹ ہو جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے ہم اسے بیٹی سمجھیں گے, ہم اسے جو ہے اپنی بیٹی کی جگہ بھی دیں گے, پرائیورٹی پہ رکھیں گے, گھر کا کوئی کام نہیں کروائیں گے, یہ صرف ہماری بیٹے کی خوشی کے لیے لائی گئی ہے. لیکن آفٹر میرج سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, نہیں جی ہم نے تو اپنے لیے لے کر آئے تھے, گھر سے ملازمین کو بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ حالانکہ, اور یہ سب وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, مطلب لائک ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
یہی تو المیہ ہے کہ نہیں کر رہے,
پڑھ تو رہے ہیں.
اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے. میں نے تو دیکھیے اس کی جڑ پہ آپ کو ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ بنیادی طور پر یہ خلاف فطرت ہے. اصل میں ہر بچی کا یہ حق ہے کہ جیسے ہی اس کی شادی ہو اس کو الگ جگہ ملنی چاہیے. وہاں اگر آپ اس کو آزادی دیں, اس کو وہ اسپیس فراہم کریں, وہ اپنے طریقے سے اپنا گھر بسائے, اپنا چولہا جلائے, آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے رویے بہت مختلف ہوں گے. جب انسان سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات کیے جاتے ہیں, وہ تو پروردگار نے نہیں کیے. یعنی وہ شریعت دے رہا ہے, قانون دے رہا ہے, تو یہ بتا رہا ہے ساتھ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں نے یہ شریعت یہ دین دیا ہے تو تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا اس میں. تو میرے نزدیک یہ بچیوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے.
جاوید صاحب,
اس وجہ سے پہلے تو اس کو بنیاد سے ٹھیک کرنا چاہیے.
ٹھیک,
باقی یہ جو صورتحال ہے ہماری, وہ یہ درست کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بات انہوں نے کہی. یہ چونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام, اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا, ورنہ ایک کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو آپ نے کہا کہ یہ تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے کچھ ثمرات بھی ہیں, ظاہر بزرگ موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کی اپنے ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کی شفقت ہوتی ہے، یہ ثمرات بھی تو ہیں، ذرا اس پہ وضاحت کر دیجیے گا، پروگرام پھر ہم ختم کرتے ہیں.
جب ایک بچی اپنا گھر آباد کر لیتی ہے
جی
تو آپ یقین کریں کہ وہ بزرگوں کو سر پر اٹھا کر اپنے گھر میں لے جائے گی، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا. جوائنٹ فیملی سسٹم اور چیز ہے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ظاہر ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور اس کے اتنے سارے پہلو ہیں، اتنی ساری جہتیں ہیں معاشرتی سطح پر، معیشت کی سطح پر، سیاسی سطح پر، کہ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور بہت سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت لمیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزوں پر ہم نے بات کی. بہت سارے ایسے سوالات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے یا بہت ساری ایسی کنفیوژن اس پروگرام کے بعد آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہوں گی، تو وہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.